وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وإليه يصعد الكلم الطيب والأمل الصالح يرفعه.
صلوات پڑھیں محمد وعلى تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو شہیدوں کا پروردگار ہے اور ظالموں کی تاک میں ہے، اور تمام حد گئے درود و سلام نزوات مقدسات کے لیے جو شہیدوں کے سید و سردار، ان کے آبا و اجداد، ان کی اولاد طیبین و طاہرین جو مظلومین کے ساتھ میں ہیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم ان شاء الله من الطالبین بالرحیم اولی الامام المهدی من آل محمد علیہ السلام. سامعین گرامی قدر، واجب الاحترام صاحبان علم و ادب، آپ کی خدمت محترم میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے پھر اس دولت یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوا کہ ذکر حسین علیہ السلام کے لیے اگر انسان خلوص قلب کے ساتھ اتباع معصوم کی کوششوں کے ساتھ ایک حرف بھی ادا کر دے تو قسم بخدا بارگاہ لطف و کرم ہے بارگاہ اہل بیت، ٹوٹے ہوئے الفاظ ادا کرنا ہماری اور آپ کی پہچان ہے اور قبول کرنا ان کی پہچان ہے. ہم اپنی پہچان کے ساتھ ہیں، وہ اپنی پہچان کے ساتھ. یقیناً سلسلہ گفتگو میں، سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، یہ آیہ وافی ہدایہ سورہ مبارکہ الفاتر کی آیت نمبر 10، اور انشاءاللہ آنے والی راتوں میں ہماری گفتگو عقیدہ و عمل کے اعتبار سے اس آیت کے ذیل میں ہونے والی. بہت مشکل سا مسئلہ ہے عقیدہ، اور بہت مشکل سا مسئلہ ہے عمل. بظاہر یہ سمجھا جا رہا کہ عقیدہ آسان ہے، عمل مشکل ہے، میں کہتا ہوں عمل آسان ہے، عقیدہ مشکل ہے. بات کو آسان کرتے ہوئے کہ کوئی عمل عقیدے کے بغیر انجام نہیں پاتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ عمل ہو عقیدہ نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے عقیدہ ہو عمل نہ ہو. کوئی بھی عمل انسان کا لاکھ چھپائے اور منع کرے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی عقیدہ اس کے پاس نہ ہو اور عمل کر رہا ہو. نہ بیان کر سکتا ہو، سمجھا نہ سکتا ہو، مگر ممکن نہیں ہے. آئیے سلسلے کلام میں ایک خاص روایت کو شامل کرتے ہوئے، آپ اور ہم عاشور منا رہے ہیں. عاشور عمل ہے یا عقیدہ ہے؟ کیا ہے یہ؟ عمل. تو کیا یہ عمل عقیدے کے بغیر ہے؟ عقیدے کے ساتھ. دشمن نے عاشور کا انکار کیا، تو کیا خالی یہ عمل تھا انکار، یا عقیدہ بھی تھا؟ آئیے اس عقیدے کو تلاش کریں پہلے، پھر چلیں لفظ کلم پر کہ قرآن میں کتنے مقامات پر خدا نے لفظ کلمات کے بجائے لفظ کلم کو استعمال کیا، اور آج کی حد تک کلم کے ساتھ طیب کا استعمال کیوں کیا گیا، اور اس کے ساتھ پروردگار نے لفظ رفعت کو عمل صالح سے مربوط کیوں کیا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بھائی میں آواز کے اعتبار سے کمزور واقع ہوا ہوں، ویسے بھی کمزور بہت، یہ تو پتہ نہیں یہاں انتظامیہ کی کچھ محبت زیادہ ہو گئی مجھ سے کہ مجھے بار بار یہاں کی خدمت کا موقع اس طرح مل جاتا ہے. لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آواز اپنے مقام پر ہے، اور وزن اگر الفاظ میں ہو تو آواز کا وزن لازم نہیں کہ اونچا کیا جائے. تو اب عاشور کے حوالے سے روایت ہم پڑھ رہے تھے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس روایت کو اپنے کتابوں میں اسناد کے ساتھ بیان کرتے ہوئے، شخص کا نام ہے جبلہ مکیہ، اور وہ جناب میسم ابن یحییٰ التمار کی خدمت میں پہنچا ہوا. میسم ابن یحییٰ التمار آنسوؤں کے ساتھ گریہ کرتے ہوئے، واحد شخصیت سرکار سید الشہداء کی کہ جن پر آپ کی شہادت سے پہلے بھی گریہ کیا گیا. لوگ شہادت کے بعد گریے کی وجوہات تلاش کر رہے ہیں، سرکار سید الشہداء پر تو شہادت سے پہلے بھی گریہ کیا گیا. واقعہ ہوا نہ تھا، گریہ ہو رہا تھا، تو کیسے ممکن ہے کہ واقعہ ہو جائے اور گریہ نہ ہو؟ گریے کو روکنے کا راستہ کیا؟ آئیے، میسم ابن یحییٰ التمار رو رہے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے اس عہد نامے میں جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت، ان الفاظ کو خود ملاحظہ کیا، اور میسم جو مولا سے بات کو منسوب کر کے بیان کرتے ہوں گے، لا محالہ میسم کی زبان زبان ولایت سے ایسا متصل تھی کہ آپ نے اگر فرما دیا کہ میں نے مولا متقیان کے عہد نامے سے یا آپ کی بارگاہ سے اس کو حاصل کیا، تو جبلہ سن رہے ہیں خاموشی سے، مکے کے رہنے والے، آپ فرماتے ہیں کہ اس امت کے نااہل اور باطل لوگ رسول کے نواسے کو شہید کریں گے اور پھر عاشور کو عید کا دن قرار دیں گے، شاید آپ نے یہ محسوس کیا ہو کہ بعض مرثیہ خوانوں نے بھی اپنے مرثیے میں اس جملے کو کہیں استعمال کیا کہ عاشور کی بھی عید نہ ہوگی میرے گھر میں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ مرثیہ کہنے والے شاعر کا منبع اور ماخذ کیا ہے اور روایت کہاں سے لے کر آئے۔ چلو بات پڑھے محمد والے محمد ادب کے ساتھ، تو کیا واقع کوئی عاشور کو عید ہوتی تھی؟ کوئی روایت آپ نے سماعت فرمائی کبھی کسی عالم سے، خطیب سے، ذاکر سے، کہ کربلا کے واقع عاشور سے پہلے عاشور محرم کو عید ہوتی ہو؟ اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عاشور کے مصائب کو بیان کرنے کے لیے اگر ذکر ہم بے ایام اللہ میں خدا نے ان دنوں کو مخصوص کیا، ان میں ایک یوم عاشور، تشیعوں کی بنیاد چار دنوں پر، ایک روزے بعثت، ایک روزے اعلان ولایت، ایک روزے عاشور، ایک روزے ظہور، چار دن۔ تو عاشور کی عید کا کوئی تصور کسی روایت صحیح میں نہیں مل رہا، جب مل رہا ہے تو اہل باطل نے عاشور کے دن کو عید کا دن بنایا۔ پوچھا گیا جبلہ کی طرف سے، میسم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کے بیٹے کو ذبح کریں اور پھر اس دن کو عید منائے، تو نام کیا دیں گے عید کا؟ دیکھیے، خارجی ہونا، خروج کرنا، امام علیہ السلام پر جتنے الزامات لگائے جا رہے تھے وہ زمانہ یزید کے حوالے سے تھے، اور یزید کے بعد سے لے کر آج تک کے عام مسلمان کے لیے عاشور عید کا دن کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ آج کے مسلمان یزید کو اچھا خیال نہیں کر رہا، کیسے ہو سکتا؟ اس کو مسلم ابن یحییٰ تمبال نے روتے ہوئے اس طرح بیان کیا کہ جبلا اس امت کے لوگ کہیں گے کہ عاشور کا دن عید کا دن اس لیے ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اس لیے عید کا دن۔ جبکہ مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ ذوالحج کے مہینے میں قبول ہوئی۔ اس امت کے گروہ باطل، اہل ظالم یا اہل ظلم، اس طرح بیان کریں گے کہ دس محرم عاشور کو عید کا دن، کیوں عید کا دن؟ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی کوہ جودی پر رکی تھی، دس محرم کا دن تھا۔ مسلم فرماتے جبکہ یہ واقعہ 18 ذوالحج کو پیش آیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر 18 ذوالحج کو پہنچی تھی، 18 ذوالحج کی برکت سے ہی خدا نے کشتی والوں کو زمین دکھائی۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ تیسرا نام دیا گیا اس کو کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے دس محرم کو، یہ لوگ کہیں گے، یہ لوگ بتائیں گے، یہ لوگ سنائیں گے۔ اصلاً اسم کہتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام ذی قعدہ کے مہینے میں مچھلی کی پیٹ سے باہر آئے تھے. پھر فرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل میں راستہ بنا, یہ لوگ کہیں گے 10 محرم کا دن تھا, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ راستہ ربیع الاول کے مہینے میں بنا تھا. ذی الحج 18 ذی الحج, ذی قعدۃ الحرام اور ربیع الاول, یہ 4 مختلف مہینوں کے واقعات کو لا کر عاشور میں رکھا, اب کہا کہ عید کا دن ہے. انبیاء سے منسوب ہے, اب بھلا کوئی عام مسلمان, اسے کچھ مسئلہ نہیں نہ یزید سے اور نہ کربلا کے شہیدوں سے, اسے یہ پتا کہ انبیاء آدم ہو, نوح ہو, یونس ہو, یہ تو فرش ہے, عزا کی برکت ہے کہ یہاں آپ کو تاریخ مل رہی ہے حسین کے نام سے. اور نہ عام شخص کو کیا پتا, جو کہہ دیا اللہ اکبر. اب یہ مسلمان کا اعتماد ممبر پر, محراب پر, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب آئیے عاشور کے حوالے سے, زیارت عاشورہ میں اولاً تو یہ بات بہت بار بیان کی جا چکی ہے, زیارت عاشورہ اصلاً حدیث نہیں ہے, قول معصوم نہیں ہے, بلکہ اس کو پروردگار نے جبرائیل کے ذریعے ختم یہ مرتبت پر نازل کیا ہے. زیارت عاشورہ خود معصوم کا انداز گریہ نہیں ہے, بلکہ جیسے تلاوت قرآن, جیسے تلاوت حدیث قدسی, ایسے حدیث قدسی ہے زیارت عاشورہ. تو اب تم کچھ بھی کہو, 1400 سال پہلے پروردگار نے اس دن کی وضاحت میں بشکل حدیث قدسی کے پیغام اتار دیا تھا, اللہم ان ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ وابن آکلۃ الاکباد اللعین ابن اللعین علی لسانک ولسان نبیک. ہم خدا کے الفاظ کو ادا کر رہے ہیں, یہ دن تبرکت, اس کو بنایا بابرکت دن, کس نے؟ بنو امیہ نے. وابن آکلۃ الاکباد, پھر وضاحت کی گئی کون بنو امیہ, کلیجہ چبانے والی کا بیٹا, دوسرا لفظ اسی زیارت عاشورہ کے اندر, ھذا یوم فرحت بہ آل زیاد و آل مروہ بقتلہم الحسین صلوات اللہ علیہ. اس دن کو ان دو خاندانوں نے فرحت کا دن قرار دیا. تو برکت کا دن, فرحت کا دن, کوئی عقیدہ چاہیے عمل کے لیے؟ اگر آپ عاشور غم منا رہے ہیں تو کوئی عقیدہ آپ کو چاہیے غم منانے کے لیے؟ اور اگر کوئی انسان عاشور کو خوشی منا رہا ہے تو اس کو بھی عقیدہ دیا گیا ہے, بغیر عقیدے کے وہ نہیں منا رہا. اب صحیح عقیدہ کیا ہے اور غلط کیا ہے, یہ تو بہت طویل بحث. بات پڑے محمد و آل محمد. قبلہ عقیدہ نظر نہیں آتا, عمل نظر آتا ہے. تو جو نظر نہ آئے وہ عقیدہ ہے, جو نظر آئے وہ عمل ہے. تو آپ روتے ہیں مولا حسین پر, آپ کا عقیدہ کیا ہے 10 محرم کے بارے میں؟ صرف 2-3 جملے تمہید کی منزل اور آج کے مخصوص 12 محرم کو دیکھتے ہوئے. ریان ابن شبیب پہنچے ہوئے تھے امام رضا علیہ السلام کی خدمت مقدس میں. اب تو روایت کے ساتھ ساتھ ہی بات پھر یاد دلا دوں آپ کی خدمت میں کہ ایک بہت بڑا طبقہ فکر ہے جو کہتا ہے ٹھیک ہے غم مناؤ مگر اپنے گھر کے اندر منا لو. کیا ضرورت ہے اعلان کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے کہ باہر آ کے آپ کہیے لباس سیاہ پہنیے؟ کیا ضرورت ہے؟ تو قسم بخدا اگر یہ مکتب آل محمد والے نہ ہوتے تو سارے مسلمان عاشور کو عید منا رہے ہوتے. ایک یہی طبقہ فکر تو ہے جس نے اپنے ماتم سے سمجھایا کہ نہیں عاشور عید نہیں ہے. شیخ عدنان سے پوچھا گیا سعودی عرب کے ایک مفتی کا اس پر سوال, سوال کیا گیا کہ آپ بتائیے کہ عاشور کے دن خوشی بہتر ہے یا غم بہتر ہے, کیا بہتر ہے؟ بڑی اچھی مثال دی, کہتے ہیں کسی بھی انسان کی موت پر خوشی اچھا عمل ہے. جب کسی انسان کی موت پر خوشی اچھا عمل نہیں ہے تو کیا رسول کے نواسے کے روز شہادت میں خوشی سمجھ میں آتی ہے؟ کیا جنت کے جوانوں کے سردار کی شہادت کا دن ہو اور اس دن آپ خوشی منائیں؟ کیا روز غم ہے جس دن حسین ابن علی کو شہید کیا گیا؟ لیکن بہرحال لوگ ہیں اس طرح کے جو سوال لے کر آتے. اور اب عاشور کو منانے کے لیے امام کے الفاظ, یہ کب پہنچے ہیں خدمت امام میں؟ یہ پہنچے پہلی محرم کو. اصل میں آج بھی ایک گفتگو ہو رہی تھی کہ 12 محرم سویم کے لفظ کے ساتھ یاد کیا جائے یا نہ کیا جائے, یہ اپنے مقام پر بحث ہے. پہلی محرم کو آئے ریان ابن شبیب امام کی خدمت, اور امام علیہ السلام نے ایک جملہ نہیں ہے تقریباً کوئی 12 جملات ہیں جو امام نے سمجھائے ریان کو. اس میں ایک جملہ ایسا ہے, ارشاد فرماتے ہیں کہ یبن شبیب و ان کنتا باقین علا شے. اب یہ عاشور نہیں ہے, عاشور کے پیچھے جو امام نے عقیدہ دیا وہ ہے و ان کنتا باقین علا شے. اے شبیب کے بیٹے ریان, اگر تیرا دل کسی بات پر رونے کو چاہے تو فبکی علی الحسین. اب غور کیجئے گا امام علیہ السلام نے مجلس کو کتنا پھیلا دیا, آفس میں بیٹھے ہوئے اور باس نے کچھ کہہ دیا, اب آپ کا دل رنجیدہ ہے کسی کام میں لگ نہیں رہا, جاب کا مسئلہ ہو گیا رنجیدہ ہے, خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی حادثہ پیش آ گیا رنجیدہ ہے. وہ ان کنتا باقین علی شے, یہ اپنا شبیب اگر تجھے کسی بات پر رونے کا دل چاہے تو اس بات پہ مت رونا جس پہ دل چاہ رہا ہے, اس لیے کہ دل کے چاہنے پر رونا عبادت نہیں ہے. حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں, انسان کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے. غور کیجئے گا, اگر انسان کسی بات پر غمزدہ ہو, رنجیدہ ہو, افسردہ ہو اور اس پر اس سے رونے کا دل چاہے تو آگے کام اچھے انداز سے کر نہیں پائے گا. سلام ہو امام پر, راستہ بدل دیا. دیکھیے رونا فطرت ہے اپنے معاملات پر, اپنے غموں میں, اور عبادت ہے حسین پر. تو فطرت کو عبادت میں بدل دو تو ثواب بھی ہے اور توانائیوں کا حصول بھی.
اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے جو فارسی میں خراج عقیدت پیش کیا کربلا کے شہیدوں کے لیے، سارے ان کے کلام ہیں جو آپ کے علم میں رہتے، فرماتے ہیں اگر گوئی اگر تو کہتا ہے کہ گشتم در بلائے کہ میں پریشانیوں میں گم ہو گیا ہوں، نظر بر کشتگانِ کربلا کن، تو تجھے چاہیے پلٹ کر کربلا کے مقتولوں کو دیکھ لے. اللہ اکبر. امام کے الفاظ فبکی علی الحسین. کیوں مولا، کیوں رو مولا حسین پر؟ دس محرم نہیں، آج بارہ محرم نہیں، سفر نہیں، کوئی مہینہ نہیں، کوئی دن نہیں، مصیبت آپ کی اپنی ہو، اپنی مصیبت کے بجائے رو حسین پر. کیوں؟ اس لیے کہ میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے زمانہ جاہلیت میں حیوان ذبح کیے جاتے تھے. اس روایت سے صرف ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں، رونے سے کیا ملے گا؟ ارشاد فرماتے ہیں مولا، وَإِن سَرَّكَ، اور اے شبیب کے بیٹے اگر تو پسند کرتا ہے کہ اَن يَكُونَ لَكَ مِنَ الثَّوَابِ، کہ تجھے ملے ثواب میں سے ماں وہ ثواب، لِمَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَ الْحُسَيْنِ، جو ان افراد کے لیے تھا جو حسین کے ساتھ شہید کیے گئے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے اتنا ثواب ملے، اتنا ثواب ملے، تو بس تجھے چاہیے فَقُلْ مَتَا ذَكَرْتَهُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے وہ ثواب ملے جو مولا حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کو ملا ہے، تجھے مل سکتا ہے. کیسے ملے گا؟ خدا کا بڑا احسان ہے، 1400 سال کے بعد بھی آنے والے میں حیران ہوں، اور روایت پڑھتے ہوئے جس کو نقل کیا علقمہ ابن محمد حضرمی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے، یا صفوان ابن مہران نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، دو روایتیں، زیارت عاشورا کے بعد میں فضائل عاشورا کے حوالے سے، اور پھر کہ شب عاشور اگر کوئی کربلا میں گزارے اور امام کے جوار میں رہتے ہوئے پیاسوں کو پانی پلائے تو اس کو اتنا ثواب جیسے وہ امام کے ساتھ خاک اور خون میں غلطہ ہوا ہو، شہید ہو گیا ہو. یہ الفاظ وہ الفاظ ملاتے ہوئے، اب سوچئے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج بھی میں اور آپ چاہیں تو کربلا والوں کے ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں، تو شہیدان کربلا کی تعداد بیان نہیں ہو سکتی، کل کتنے تھے، پھر کتنے ہو گئے، پھر کتنے ہو جائیں گے. جیسے شہیدان کربلا کی تعداد معین نہیں ہو سکتی، ایسے قاتلان امام حسین کی تعداد بھی معین نہیں ہو سکتی، کل کتنے تھے، پھر کتنے ہو گئے، اور پھر کتنے ہو جائیں گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے. امام کے الفاظ، جب بھی تو یاد کر مولا حسین کو تو اس جملے کے ساتھ یاد کر. اب یہ فرش سجدہ پہ بیٹھ کر جب بھی آپ آنسو بہائیں گے تو لازمن پڑھیے امام کے الفاظ، فیا لیتنی کنتو معہم، معکم نہیں، معکم جب پڑھیے جبکہ آپ مخاطب ہوں، اور جب مخاطب نہیں ہیں تو فیا لیتنی کنتم معہم، آپ رو رہے تھے حبیب کا نام سن کر آپ ماتم کر رہے تھے زہیر ابن قین کا نام سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مسلم ابن اوسجہ کے مصائب سن کر تو کہیے فیا لیتنی کنت معہم، ایک کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو عظیم کامیابی کو حاصل کر لیتا. اب آئیے، یہاں تک تو ہم نے ذرا سا تمہید کی، منزل کو مکمل کیا کہ عقیدہ اور عمل، عاشور میں بھی، عاشور منانے والوں کے لیے بھی اور عاشور کے مخالفین کے لیے بھی. مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں سورہ مبارکہ فاطر آیت نمبر 10 اور بہت عمدہ پیغام اس آیت کے اندر، من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص بھی عزت کا طلبگار ہو، عزت چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ بس ہمیشہ عزت تلاش کرے تو خدا کے راہ میں تلاش کرے. ساری عزتیں خدا کے لیے ہیں، ساری عزتیں خدا کے لیے. سورہ مبارکہ منافقون میں کچھ ایسے منافق تھے جو مدینے کے باہر اللہ کے حبیب کے نیک اور صالح دوستوں کے بارے میں، اصحاب کے بارے میں، خاص طور سے مہاجرین کے بارے میں عجیب جملے کہہ رہے تھے. یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہ الازل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون. وہ کہتے تھے جب ہم پلٹ کے واپس جائیں گے مدینہ منورہ تو ہم مدینہ سے ان ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے. یہ کون ذلیل لوگ تھے؟ جو مکے سے آئے تھے، یعنی مہاجرین. اور عزیز کون تھے؟ انصار. تو انصار سب نہیں کہتے تھے، ایک مخصوص طرز فکر تھا کہ ہم عزت والے ہیں، ہم مدینے والے ہیں، اور یہ مکے سے آئے، یہ ذلیل لوگ، اللہ اعوذ باللہ من ذالک، ہم یہ نکال دیں گے. پروردگار نے ایسا جواب دیا، ایسا جواب دیا کہ عزت نہ مکے والوں کے لیے نہ مدینے والوں کے لیے، عزت تو خدا کے لیے، خدا کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. تم کہیں رکھو، کہیں سے نکالو، عزت کس کے لیے؟ من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، ساری عزتیں پروت رکھی ہیں کس کے لیے؟ صاحبان ایمان کے لیے، مگر اللہ کی نسبت کے ساتھ. اللہ اکبر. اب آئیے، پروردگار نے پھر الفاظ کو آگے بڑھاتے ہوئے دو چیزیں بیان کی. الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اور دیکھو اللہ کی بارگاہ میں کیا بلند ہوتا ہے، یسعد چڑھتا ہے اوپر. کیا چڑھتا ہے؟ الکلم الطیب، پاکیزہ گفتگو. ایک ترجمہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پاکیزہ اللہ کی بارگاہ میں صعود کرتا ہے، چڑھتا ہے اوپر. کیا بلند کیا ہوتا ہے؟ الکلم الطیب. کلم جمع ہے کلمے کی. اب ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. سرکار سید الشہداء نے قرآن کے چار عنوانات بیان کیے، فرمایا چار قسموں پر قرآن سمجھا جاتا ہے، العبارات، الاشارات، اللطائف، الحقائق. عبارت تو عوام کے لیے ہے، اشارات خواص کے لیے ہیں، لطائف حکما کے لیے ہیں اور حقائق آل محمد کے لیے. ابھی عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اشارے پر کہاں پہنچیں گے؟ بہت غور کیجئے گا. ایک عبارت باہر والوں کے لیے، ایک عبارت آپ کے لیے. عبارت باہر والوں کی اشارات میں تبدیل ہو جائے اگر فرش زمین سے اٹھ کر فرش عذاب پر آ جائیں. چھوٹی سی مثال صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ مثال کیا ہے؟ پوچھئے کسی صاحب علم سے. ویسے تو بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں. ہم گئے مدینے میں مسجد قبلتین کے اندر، اور مسجد قبلتین کے امام جماعت سے پوچھ لیا گئیں. اور یہ صرف وہ نہیں ہے مفروضہ، یہ باقاعدہ پوچھا گیا تھا. قبلہ یہ بتائیے، 180 ڈگری پر قبلہ تبدیل ہوا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ اور اگر ہوا تو کیا پیغمبر نے دو رکعت نماز پیچھے پڑھی لوگوں کے؟ اگر قبلہ تبدیل ہوا تو پہلے یہ بتائیے آپ، کیونکہ وہ بیٹھے ہوتے وہاں پر نماز پڑھانے والے، وہاں پر سے امام جماعت. تو امام جماعت سے پوچھے بتائیے قبلہ کے 180 ڈگری پر، یعنی سامنے بیت المقدس، یہ بیت اللہ الحرام کی طرف، اگر تبدیل قبلہ ہوا تو کیسے ہوا پیغمبر وہاں گئے یا لوگ ادھر آئے؟ اب میں اپنے انداز میں کہتا ہوں، انہوں نے رومال سیدھا کیا ہوگا، کیونکہ سوال اتنا آسان نہیں ہے. اور رومال سیدھا کرنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کا سوال مت کیا کرو. سل بات پڑھے محمد والے محمد. ہو گیا بس. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر تبدیلی قبلہ نہ سمجھا سکیں تو پھر قبلہ کیسے سمجھائیں گے؟ یہ آپ چھوٹی سی مثال لے لیجئے، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین. پوچھئے کہ چار قسمیں کھائی ہیں اور آپس میں قسموں کا ربط کیا ہے؟ عبارت نہ کھائی تو تین کا مطلب کیا ہے؟ کہ انجیر کا درخت. زیتون کیا ہے؟ کا زیتون خود ایک پھل، اس کا درخت. اور طور سینین یہ کیا ہے؟ کہ پہاڑ. وہذا البلد الامین یہ کیا ہے؟ کہ ایک شہر. دو درخت، ایک پہاڑ، ایک شہر. اگر میں یہاں سے پڑھنے بیٹھ جاؤں آپ تو پوچھیں گے نا کہ بھئی لگتا ہے قبلہ تھکے ہوئے تھے، ادھر کی ادھر کی باتیں کر کے چلے گئے. مگر یہ تو قرآن مجید ہے، جو جسم انسان کو بے رب نہیں بناتا. اور قسم بھی یہی کھا رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر سانچے پر خلق کیا ہے. بات تو کر رہا ہے انسان کی خلقت کے ربط کی، اور قسمیں کھا رہا ہے بے ربط. بتائیے نا کیسے ممکن ہے، دو درخت، ایک پہاڑ، ایک شہر. تو یہ تو عبارت تھی، فرش ادا کی برکت نے اشارے مکمل کر دیے. متقدمین نے تو اس کے بارے میں کم لکھا، لکھا متاخرین نے کہ جو قسم کھائی والتین کی، والتین نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے. حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جب خدا نے جنت سے زمین پر بھیجنا چاہا تو جنت کا سرکاری پروٹوکول واپس دیا گیا. اب بچے یہ بھی ایک مکمل تاریخ ہے، پروٹوکول کا مطلب یہ تھا کہ ان سے لباس جنت واپس لے لیے گئے، اور جب لباس جنت نہ رہے تو اپنے بدن کو پوشیدہ کرنے کے لیے انہوں نے تلاش شروع کر دی، حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہ تھا، اور دونوں ایک دوسرے کے محرم بھی تھے، لیکن انسان کی طبیعت میں شامل شرم و حیا، انسان کی فطرت کا حصہ ہے بدن کو چھپانا، اب اگر کوئی بدن کو نہ چھپائے تو فطرت کے خلاف جا رہا ہے، اور اگر کوئی بدن کو چھپائے تو فطرت پہ عمل کر رہا ہے۔ آدم اور حوا پریشان ہیں، ناظر کوئی نہیں دیکھنے والا، دونوں محرم بھی ہیں، تلاش کیا ادھر ادھر جنت کے باغات میں، چھوٹے پتے دکان کے نہیں تھے، سورہ بقرہ کے الفاظ، دونوں نے جنت کے درخت کے پتے توڑ لیے بڑے والے، اور اس سے اپنے بدن کو پوشیدہ کیا، کہا وہ قرآن مجید نے درخت کا نام بتایا نہیں ہے، اب پڑھیے قرآن، نام بتایا، ارے اب قرآن پڑھ کر تم آدم کا لباس نہیں بتا سکتے تو دین کا لباس کیسے بتاؤ گے؟ کتاب توریت میں ملا، وہ درخت تھا انجیر کا جس کے پتوں سے آدم اور حوا نے اپنے بدن کو پوشیدہ کیا، اب وتین وتین نہیں ہے، قسم ہے عہد آدم کی، بس زیتون، زیتون کیا ہے؟ کہا جی جو آپ اولیو دیتے ہیں زیتون ہے، تو اس کا خلقت انسان کی قسم سے کیا تعلق ہے زیتون کا؟ اب بہت سے آپ کو مل جائیں گے حکیم ٹائپ کے لوگ، جی زیتون کے اتنے فائدے ہیں انسان کے لیے، اچھا تو اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے کہ وہ قسم کھائے تم زیتون کھاؤ، تو یہ حکمت کی دکان بھی چل سکتا ہے مگر فرش ویلا پہ نہ چلے گا یار، تو وتین و زیتون، اب زیتون کا جب پیچھا کیا گیا کہ پروردگار نے قسم کیوں کھائی ہے، جن علاقوں میں اولیو ہوتے ہی نہ ہو وہاں کیا ہوگا، اور پھر زیتون کا قسم کھا کے پروردگار نے کیا پیغام دینا چاہا، چلتے چلتے تاریخ میں تفسیر کے صاحبان علم نے ایک پیغام دیا کہ نہیں، حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سفر کر رہے تھے، سفر اتنا طولانی تھا اور چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، پانی اتنا تھا کہ پہاڑ پانی میں غائب ہو چکے تھے، تو پھر کیا درخت اور کیا پتے اور کیا زمین، پہاڑوں سے اونچا پانی تھا جس پر کشتی رواں تھی، اور ایسے میں اللہ کے نبی کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو کیا مسئلہ تھا، کھانا مل رہا تھا، پانی مل رہا تھا، روشنی کا انتظام خدا نے کروا دیا تھا، صفائی کا انتظام بھی کروا دیا تھا، یعنی پوری بلدیہ موجود تھی کشتی کے نوح کے اندر، پوری بلدیہ موجود تھی، اس کے باوجود بھی بعض ایسے تھے کہنے اللہ کے نبی اب تو کشتی سے بور ہو گئے، فرق اور کیجیے گا، کشتی نجات ہو اگر نوح کی کشتی تو اس سے لوگ بور ہو جائیں، سلام حسین علیہ السلام پر، ارے ہر سال ایک ہی تذکرہ ہے، اللہ اکبر، جناب نوح علیہ السلام، اب اللہ کے نبی سے کہیے اللہ کے نبی ساتھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ کو پرابلم کیا ہے؟ کہا نہیں بہت دن ہو گئے زمین دیکھے ہوئے، اللہ کے نبی نے پرندوں کو بلایا اور چاروں طرف بھیج دیا کہ جاؤ دیکھو کہیں کوئی زمین کا پتہ آتا معلوم ہو دیکھ کر آؤ. چاروں طرف سے پرندے گھومتے ہوئے آخر میں ایک پرندے نے آپ کی خدمت میں لا کر ایک پتے کے ٹکڑے کو ڈالا, اور اب جو نبی کے سامنے آیا تو وہ زیتون کے درخت کے پتے کا پیس تھا. اب والتین والزیتون قسم ہے عہد آدم کی, قسم ہے عہد نوح کی. تو عبارت اور تھی, اشارہ اور. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور باقی تو آپ جانتے ہیں, یہ تور سینا وہ پہاڑ تھا, اس پر الواح توریت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے, تو قسم عہد توریت کی. اور چوتھا بلد امین, اس سے مراد مکہ لیجئے, یہ عبارت ہے. نہیں, شہر امین نہیں ہوتے, نہ شہر باوفا ہوتے ہیں اور نہ شہر بے وفا ہوتے ہیں. شہر کے رہنے والے وفا کرتے ہوں تو وفادار ہو جاتے ہیں, شہر کے رہنے والے اگر امانت دار ہوں تو وہ امین کہلاتے ہیں. خدا کی نگاہیں تو محمد پر ہیں. لا اقسم بهذا البلد, سورہ بلد, وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد, اور قسم ہے اس شہر کی, کون سے شہر کا, وانت حل بهذا البلد, کہ اس شہر میں محمد آپ رہتے ہیں. اور خالی آپ نہیں رہتے, پھر قسم کا والد وما ولد, ایک والد ہے اور اس کی اولاد. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بھائی تفسیر بیان نہیں کر رہا, والد سے مراد کون, کہا آدم. چلیے, خدا قسم کھاتا ہے انسانوں معصومین کی, تو آدم ہو گئے معصوم, وما ولد, اگر والد آدم ہو تو اولاد میں تو قابیل بھی آ گیا. کوئی ایسا باپ لاؤ جو خود بھی معصوم ہو, اس کی اولاد بھی معصوم ہو. پروردگار نے قسم کھائی, وہذا البلد الامین, اور قسم ہے اس شہر کی جو امین شہر ہے, کا مکہ المکرمہ. کیا نہیں, اس سے مراد مکہ نہیں ہے, خدا کو مکے کا نام تو آتا ہے نا, اس سے مراد مدینہ ہے. کہ نہیں, کوئی بلد ہے, خدا کی نگاہ میں تو وہ شہر ہی نہیں جو محمد نہ ہو, وہ سب جنگل ہیں, وہ سب ویرانے ہیں, وہ سب بربادیاں ہیں جہاں محمد مصطفیٰ کا وجود نہ ہو. اور جہاں جہاں وان تحل بهذا البلد, اور جہاں جہاں پیغمبر ہو, اب چاہے وہ قریا ہو, اب چاہے وہ مصر ہو, چاہے وہ مدینہ ہو, یا الفاظ عرب کے لحاظ سے لفظ بلد ہو, چھوٹا شہر ہو, درمیانہ شہر ہو کہ بڑا شہر ہو, جہاں محمد ہیں وہ شہر ہے, جہاں پیغمبر نہیں ہیں وہ شہر نہیں. ٹھیک, یہ تو بات تھی آج کی حد تک مثال لاتے ہوئے کہ اشارات میں تبدیل ہو گیا جبکہ فرش زمین سے اٹھ کر فرش اعلیٰ پر آ گئے. جب تک فرش زمین پر تھے تو ہم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین پہ سمجھیے کہ پروردگار نے لفظ کلم سے کیا مراد لیا ہے. وَإِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ, انشاءاللہ اس کے ذیل میں باقی تین آیات قرآن مجید کی جو استعمال ہوئی لفظ کلیم کے ساتھ, اور پھر کلیم کو اس کے مقامات سے ہٹانے والے پہچنوائے گئے. عقیدے کی بحث میں انشاءاللہ کچھ مشکل لباس لے کر آئیں گے جن میں قضا بھی ہے قدر بھی ہے اور عقیدے بدا بھی ہے, لیکن آج سے نہیں. صرف اتنی سی بات, عقیدہ صرف وہ نہیں جس کو کہتے ہیں اصول دین پانچ. کچھ عقائد ایسے ہیں جن پانچ عقائد کے رب میں واقع ہوئے, اور ان عقائد کی جو بحث انشاءاللہ کل ہوگی, لیکن آج تو صرف اس حد تک بات کو مکمل کرتے ہوئے کہ ہر وہ انسان کامیاب ہے جس کو عقیدہ بھی آل محمد سے ملا ہو اور عمل بھی آل محمد سے ملا ہو. یاد رکھیے, ایسا نہیں ہے کہ عقیدہ آل محمد سے لو عمل کسی اور سے لو. ایسا نہیں ہے کہ انسان عمل آل محمد سے لے عقیدہ کسی اور کا ہو, نہ یہ چلے گا نہ وہ چلے گا. کامیاب انسان وہی ہے اس کا عقیدہ بھی محمد کا ہو عمل بھی محمد کا ہو. اس لیے زیارت عاشورہ کا ایک جملہ جو آپ روز پڑھیں تو عمدہ ہے, زبانی یاد کر لیں تو بہت عمدہ ہے. میری اور آپ کی زندگی خلاصہ یہی ہے, عقیدہ اور عمل. تو اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی, اور عقیدہ اور عمل انسان کو لے جائے کہاں تک؟ موت تک, انتقال ہوگا. و مماتی ممات محمد و آل محمد, خدایا میری زندگی کو محمد و آل محمد کی طرح زندگی قرار دے. لیکن یہ دعا مانگتے ہوئے خیال کرنا پڑے گا پھر اپنی والدی زندگی چلے گی آپ کی, یا تو دعا نہیں مانگے گا. سوچ لیں پہلے, سوچ لیں, ایسا نہ ہو کہ بعد میں مشکل ہو, دعا قبول ہو جائے, تلوار پڑے محمد والے محمد. کتنے لوگوں نے دعا مانگی ہوگی کہ زمانے عدالت امام شروع ہو, اور جیسے ہی مولائے متقیان کا دور شروع ہوا کتنے تھے صاحبان ثروت جو کوفہ چھوڑ کر شام چلے گئے, اور حاکم شام تو اسی انتظار میں ہوتا تھا کہ ان سے کچھ پوچھے علی کے بارے میں. خیریت تم چھوڑ کے آگے کوفے کو, ہوا کیا تھا؟ علی برداشت نہیں ہوئے, لیکن بعض صاحبان ایمان نے صاف جملے کہے, نہیں ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ علی علیہ السلام کی عدالت ہم سے برداشت نہیں ہوئی. اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد. بس عزیزو, محرم کی آج 12 تاریخ ہے, اور ہمارے یہاں جب کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو تیسرے دن پھر اس کے گھر جمع ہو جاتے ہیں, سے تعزیت پیش کرتے ہیں. آج کس کے گھر جائیں؟ اور کس کس کا پرسہ پیش کریں؟ شاید میں لفظ سویم اس سے کہوں تو بھی درست, اور نہ کہوں تو بھی درست, اس لیے کہ ہمارے یہاں سویم تو ہوتا ہے تدفین کے حوالے سے. لیکن یہاں تو تدفین ہی نہیں ہوئی ہے, لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہیں. رونے والوں, اس میں اختلاف اقوال تاریخ ہے کہ شب 12 میں ہوا کہ 12 کے دن میں ہوا کہ 13 کے شب میں ہوا. ہوا ایسا واقعہ کہ قبیلے بنی اسد کی خواتین جب پانی بھرنے فرات کے کنارے پر آئیں, شہیدوں کے لاشیں تو پڑے ہوئے تھے, جب خواتین نے فرات کے کنارے پانی بھرنا چاہا تو دیکھا کہ درندے جمع ہو رہے ہیں اور لاش حسین کا طواف کر رہے، فضاؤں سے پرندے آ رہے اور خون حسین کو اپنے پروں میں محفوظ کر رہے، تو پانی تو کیا بھرتی، روتی ہوئی واپس لی اور جا کے اپنے مردوں کو ہلایا کہ تم نے تب تو ساتھ نہ دیا جب زہرا کا لال ذبح ہو رہا تھا، ارے اب تو اٹھو لاشوں کو دفن تو کر دو، اجرکم اللہ۔ قبیلے بنی اسد کے یہ لوگ پھر بھی ڈر رہے تھے، ایک مرتبہ واقعا خواتین کا کردار اس وقت بھی سامنے آیا کہ بعض خواتین نے اپنے مردوں کو جھنجھوڑ دیا، اگر تم نہیں جاتے ہو لاؤ ہمیں دو اوزار زمین کھودنے والے، ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ مولا حسین نے الگ جمع کیا تھا مردوں کو، پھر عورتوں کو، پھر بچوں کو، اگر تمہارے مرد دفن نہ کر سکیں بیویوں، فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا تو ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا۔ اجرکم اللہ۔ جب خواتین نے یہ جملے کہے تو پھر مردوں کو ذرا غیرت ہوئی، نکلے باہر، بہت ڈرتے ڈرتے دو تین اپنے افراد راستے پر بٹھا دیے کہ اگر کوئی لشکر یزید کا کوئی دستہ آ رہا ہو تو ہمیں پہلے سے خبر کر دینا۔ ابھی جب کربلا کے مقتل میں پہنچے تو عجیب غربت تھی، لاشیں بکھری ہوئی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، کون بتائے کس کی لاش، کون سمجھائے ترتیب کیا ہوگی تقسیم شہداء کربلا کی، حیران و پریشان تھے کہ ساری لاشوں کو پہلے چھوڑ کر چاہتے تھے کہ لاش حسین کو اٹھا لے، اب قریب آئے لاش حسین کو اٹھانا چاہا مگر بنی اسد کے زمیندار مل کر بھی امام کی لاش کو نہ اٹھا پائے، حیران و پریشان تھے کریں تو کیا کریں۔ اچانک کسی ناقے سوار کو آتے ہوئے دیکھا دور سے، ایک گھبرا کے ٹیلوں کے پیچھے چھپ گئے، وہ آنے والا آیا، عجیب منظر تھا، وہ اونٹ سے اترا نہیں ہے، اپنے آپ کو گرایا اور گرانے کے بعد حالت ادب میں سر جھکا کر کہتا تھا السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ بنی اسد کے لوگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی غیر نہیں ہے، ہے کوئی حسین کے چاہنے والوں میں سے، خوف کچھ کم ہوا باہر نکلا۔ اس نوجوان سے ملاقات ہوئی، نوجوان نے ان سے پوچھا بنی اسد کے لوگوں سے، بھائی آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہوئے تھے، یہاں کیا کر رہے تھے چھپے ہوئے پیچھے؟ اب یہ گھبرا گئے، نہیں ہم تو ویسے ہی دیکھنے آئے تھے مقتل میں کیا ہوا تھا۔ کہا سچ بتائیے آپ کیوں آئے پر آئے تھے؟ کہنے لگے ہم لاشیں دفن کرنے آئے تھے۔ کہا اچھا آؤ میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں۔ بنی اسد کے زمینداروں کا ہم چاہتے تھے پہلے مولا کی لاش کو دفن کریں پر ہم سے اٹھائی نہیں جا رہی، آنے والا بڑا بیمار ہے، کمزور سا جوان ہے۔ اس نے کہا اچھا چٹائی لے کر آؤ، چٹائی بچھائی گئی اور اکیلے میرا یہ امام آگے بڑھا، ابھی تک تعارف نہیں ہے، اور امام علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑے، بعد روایت امام علیہ السلام کے جسم کے نو ٹکڑے ہو چکے تھے، ایک ایک عظم بدن کو چٹائی پر رکھتے گئے، فریاد کرتے گئے واہ محمد واہ مصیبت، ارے جب سارے اعضائے بدن ٹکڑوں کو رکھ دیا پھر اکیلے چٹائی کو اٹھانا چاہتے تھے کہ بنی اسد کے لوگ آگے آگے، آپ سے اکیلے اٹھے گی نہیں،
ہم نے بڑی کوشش کی ہے، ہم سارے مل کر نہ اٹھا پائے، آپ اکیلے کمزور سے جوان کیسے اٹھائیں گے؟ ہاں اس جوان نے روک دیا کہ تم ہاتھ نہ لگاؤ، میں اکیلے اٹھا لوں گا، بس تم نے قبر کا گڑھا بنا دیا کافی ہے۔ آئے میرا مولا، چٹائی پر رکھے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھایا، جب رکھا لہج کے اندر، بنی اسد کے زمیندار روتے روتے کہتے تھے یہ تو بتا دو بھائی آپ ہو کون، ہم سے تو لاش حسین نہ اٹھی، تم کون ہو جو اکیلے لاش حسین کو اٹھا لیا؟ امام نے تب فرمایا تھا میں یتیم حسین، میں وارث حسین، میں سید سجاد حسین۔
بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کے، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، فرش شہدا پہ آگے بیٹھے، اور کاش کربلا کے میدان میں ہوتے، بنی اسد کے زمیندار کربلا کے شہیدوں کی لاشوں کو جمع کر رہے تھے پروردگار، مگر امام نے ہمیں اس دن یاد کیا جب اسکر کے لیے پانی مانگا تھا۔ پروردگار اس دن بھی کربلا میں نہ تھے، اب اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ہمیں ایسے محشور کر دینا جب خون شہیدان کربلا کا انتقام دیا جائے۔ خدایا ہمیں، ہمارے آبا و اجداد کو، ذریت و اولاد کو امام حسین کے خون کے طلبگاروں میں شامل فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غمیں آل رسول کے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے کرملا مولا کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں قبروں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ الصلات والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے اتنا ترین خدمت گزاروں میں محشور فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس بھی کی گئی ہے، نماز وحشت قبر کی التماس مرحوم حسن رضا ابن بدر حسین کے لیے، اور تمام ماتم داران میں جو بھی انتقال کر چکے یا امام کی محبت میں شہید کیے، تمام مثال فرما دیجیے۔ بسم اللہ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، جاء محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔
دھوپ میں ہے ستایا راہوں میں سربا کو Hey!